السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام و مسائل، حدیث نمبر 424. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جی، تو لاسٹ ٹائم ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ مسجد میں سزا کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی سزا کا اعلان کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں پر سزا نافذ نہیں کی جائے گی، ستون سے باندھا جا سکتا ہے. جی ہاں، کوئی اگر وہاں دعوت دے تو دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے، مسجد میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں ہسبینڈ وائف کے تعلق سے بھی، لیکن سزا وہاں نافذ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب آئیے ہم حدیث نمبر 424 اس بارے میں کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا جس جگہ وہ چاہے وہاں نماز پڑھ لے یا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے وہاں پڑھے، اور فالتو سوال و جواب نہ کرے. اب آپ دیکھیے کتنی باریک باریک باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. ہم سے عبداللہ بن مسلم قوم بھی نے بیان کیا، ہم نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطے سے، انہوں نے محمود بن ربی سے، انہوں نے عتبان بن مالک سے جو نابینا تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ عتبان نے کہا، یہ بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر رسول اکرم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ نے دو رکعت نماز نفل پڑھائی. ایکچولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کیوں گئے تھے؟ وہ نابینا صحابی تھے اور دور رہتے تھے، تو رسول اکرم سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ آپ کے گھر پر آئیں اور تاکہ ایک دفعہ نماز وہاں پڑھ دیں تاکہ وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لیں، اور یہ نفل نماز تھی ویسے. تب رسول اکرم جب ان کے گھر گئے تو رسول اکرم نے دیکھا ان سے اجازت مانگی یا ان سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھی جائے، تو تب انہوں نے کہا، یعنی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، تو اس جگہ کو پھر انہوں نے وہاں اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لیا ہوگا، اور رسول اکرم نے وہیں پر ان لوگوں کو نماز پڑھائی. اور یہاں حدیث لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ بھی تھا کہ رسول اکرم نے صحابی کی بتائی ہوئی جگہ کو پسند کیا اور وہیں نماز پڑھ لی، مزید سوال جواب نہیں کیا، حالانکہ عتبان جو تھے وہ نابینا تھے. رسول اکرم نے ان کے گھر میں نفل نماز باجماعت پڑھا کر اس طرح ان پر اپنی نوازش فرمائی یا ان کی خواہش پوری کی، اور انہوں نے اپنی نفل عبادت کے لیے اسی جگہ کو مقرر کر لیا. تو جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایون ایک صحابی نابینا تھے تب بھی رسول اکرم نے ان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا تھا، تو اسی لیے اس بنا پر اس بارے میں یہ رائے ہے کہ مسجد نزدیک ہو تو نابینا بھی کیوں نہ ہو وہ مسجد ہی میں آئیں گے پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد بہت دور ہو اور لانے والا کوئی نہ ہو اور وہاں اذان کی آواز بھی سنی نہ آتی ہو تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد کی طرف آئے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز پڑھے، لیکن نفل نماز کے لیے اپنے گھر میں کوئی مخصوص جگہ بنائی جا سکتی ہے. اللہ اعلم. اس بیان میں کہ بوقت ضرورت گھروں میں جائے نماز مقرر کر لینا جائز ہے، اور برہ بن عازب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے یا پڑھی انہوں نے. ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ ہم سے لیس بن سعد نے، انہوں نے کہا مجھ سے عقیل بن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے محمد بن ربی انصاری نے کہ عتبان بن مالک انصاری رسول اکرم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے، وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں. راوی نے کہا کہ رسول اکرم نے عتبان سے فرمایا، انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا. عتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اکرم اور ابوبکر صدیق جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اکرم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دے دی. جب آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اتباع نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی، بس آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا۔ اتباع نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اتباع نے کہا کہ محلے والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن یہی کہا کہ ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ایسا مت کہو، کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں یہ حدیث کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک حدیث سے بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوئیں اور کتنی طویل حدیث ہے۔ پہلے اوپر مختصراً بیان کی گئی تھی حدیث، یہاں طویل حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل کو پھر ثابت کیا ہے اس ایک حدیث سے، کہ نابینا کی امامت جائز ہے، جیسے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی صحابی اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ دوسرا، اپنی بیماری کا بیان کرنا شکایت میں داخل نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو تو اگر کسی کے سامنے آپ اظہار کریں تو اس پر اظہار کر سکتے ہیں، لیکن شکایت کے طور پر نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوے کے طور پر نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد میں بھی نماز با جماعت ادا کی جاتی تھی اس زمانے میں بھی، اور اتبان جیسے معذور کے لیے اندھیرے اور بارش میں جماعت کا معاف ہونا، یعنی اگر بارش ہو اور اندھیرا ہو تو نابینا لوگ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بوقت ضرورت نماز گھر میں پڑھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینا، ویسے بھی ہمارا اور آپ کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے خاص طور سے گھر میں، اور اس لیے خواتین کے لیے کہتے ہیں کہ وہی مسجد ہے۔ صفوں کا برابر کرنا، ملاقات کے لیے آنے والے بڑے آدمی کی امامت کا جائز ہونا بشرطے کہ صاحب خانہ اس کو اجازت دے۔ رسول اکرم نے جہاں نماز پڑھی اس جگہ کا بابرکت ہونا، اگر کسی صالح نیک انسان کو گھر میں برکت کے لیے بلایا جائے تو اس کا جائز ہونا، بڑے لوگوں کا چھوٹے بھائیوں کی دعوت قبول کرنا، وعدہ پورا کرنا اور اس کے لیے انشاءاللہ کہنا، اور اگر میزبان پر بھروسہ ہے تو بغیر بلائے ہوئے بھی اپنے ساتھ دوسرے احباب کو دعوت کے لیے لے جانا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت حاصل کرنا، اہل محلہ کا عالم یا امام کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا، جس سے دین میں نقصان کا ڈر ہو اس کا حال امام کے سامنے بیان کر دینا۔ ایمان میں صرف زبانی اقرار کافی نہیں، جب تک کہ دل میں یقین اور ظاہر میں عمل صالح نہ ہو، اور توحید پر مرنے والے کا ہمیشہ دوزخ میں نہ رہنا۔ برسات میں گھر میں نماز پڑھ لینا، نوافل جماعت سے ادا کرنا۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ اس ایک حدیث سے کتنے سارے فائدے ہوئے۔ آپ دیکھیں اسی کو استنباط کہتے ہیں، یستنبتونہ، جو لوگ قرآن پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ سورہ، کون سے سورہ میں یہ لفظ آیا تھا استنباط کا، جی آپ لوگوں کا امتحان ہے، بتائیے سورہ، کون سے سورہ میں یہ لفظ آیا تھا؟ سوری میں ابھی جواب ہی دے دینے والی تھی آپ لوگوں کو، جی میں ویٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کا۔ ماشاءاللہ سارے طالب القرآن کیے ہوئے ہیں، کچھ حافظ بھی ہیں، یاد نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ سورہ نساء، استنباط پڑھے تھے نا، یستنبتونہ، کہ جو کنویں میں ڈول ڈالنا، جس کے معنی بتائے گئے تھے کہ کوئی بھی چیز کے لیے ڈیپ نالج حاصل کرنا، اس کے اندر تک جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے قرآن کی آیتوں میں استنباط کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور استنباط اسی کو کہتے ہیں کہ کسی بھی کوئی آیت یا کوئی حدیث سے مسئلے کا حل نکالنا، کوئی مسائل کا حل نکالنا، اجتہاد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ سورہ نساء میں آیا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث سے آپ دیکھیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے کتنا استنباط کیا ہے، اور امام بخاری اس کو کتنے اچھے عنوان کے تحت لائے ہیں، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ بوقت ضرورت گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ علماء کے اوپینین ہیں اس میں کتنی وسعت ہے اور اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں. جیسے کہ مردوں کے لیے تو اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ 10 دن تک جب اعتکاف کریں گے مسنون اعتکاف, تو ظاہر سی بات ہے جمعہ کی نماز ان کو کہاں پڑھنے کو ملے گی اگر وہ گھر میں رہے تو. اور مردوں کے لیے تو جمعہ فرض ہے اور ویسے بھی باجماعت نماز فرض ہے ان کے اوپر, تو اس لیے جامع مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا مردوں کے لیے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لیں, یعنی کوئی ایک کمرے کو مخصوص کر لیں مسجد کے لیے, عبادت کے لیے, وہاں دوسرے پھر کام کاج نہ ہو. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ 16 اس میں انہوں نے جواز نکالے ہیں, سوری 18 جواز نکالے ہیں انہوں نے اس میں, حافظ ابن حجر عسقلانی نے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں جب وہ کسی آیت سے کسی حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں, تو الحمدللہ اس سے امت کو کتنے فائدے ہیں ان کی آسانی کے لیے. اور سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے. دوسری بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تھے حالانکہ, لیکن آپ نے اس بات کو برا نہیں جانا کہ کسی صحابی نے انوائٹ کیا تو ان کے گھر چلے گئے, وہاں نماز پڑھ لی, انہوں نے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو کھا بھی لیا, ایون اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے, کھانے کے بلایا گیا تھا صرف آپ کو, لیکن آپ ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے کے گئے. اس سے پتہ چلتا کہ جو کلوز لوگ ہوں جن پر آپ کو اتنا بھروسہ اور ٹرسٹ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کسی کے لے جانے پر ہی نہیں, آپ کسی کو لے کر جا رہے ہیں ان کی دعوت گھر میں, ان کی دعوت پر, انویٹیشن پر, تو وہ برا نہیں مانیں گے, تو آپ لے جا سکتے ہیں. جن سے قربت ہوتی ہے ان پر اتنا حق بنتا ہی ہے ایک دوسرے کا. اور معذور لوگوں کے لیے جواز ثابت ہے اس حدیث سے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ ایون کچھ لوگوں نے صحابہ کرام ہی میں سے کسی ایک کا جب نام پوچھا تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے, تو رسول اکرم نے منع فرما دی کہ ایسا نہ کہا, اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کسی کے بھی بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہر انسان کا معاملہ اس کا اپنا ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. ہم کو ظاہر پر معاملات کرنے چاہیے, اور ہم کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم کسی پر فتوے لگائیں یا ہم کسی کے خلاف کچھ باتیں کہیں. اور جتنا ہو سکے خوشگمانی سے اور حسن ظن سے کام لینا چاہیے. ویسے بھی ہمارے کسی کو منافق اور کافر کہہ دینے سے ہمارے عمل نامے میں نیکیوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا نا, آپ بتائیے. کسی کو کافر ثابت کرنے سے یا کسی کو منافق ثابت کرنے سے کیا میرے اور آپ کے عمل نامے میں نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو جس بات سے ہمارا کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے تو ہم اس میں کیوں دخل اندازی کریں, بہتر ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کریں. تو سبحان اللہ, اس ایک حدیث سے بہت سارے مسائل کا حل ہمارے سامنے آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو اتبان بن مالک انصاری تھے جو نابینا ہو گئے تھے سالمی, تصفیہ کرم ہفتے کے دن ان کے گھر تشریف لائے تھے اور ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے, اور حلیم یہاں پر اس زمانے کی جو مشہور ڈش تھی وہ بنائی گئی تھی, اور یہ جو جن صحابی کا پوچھا گیا تھا وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے. جیسے کہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی, حالانکہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی, لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ, بیوی بچوں کی محبت میں ان سے غلطی ہوئی تھی, لیکن رسول اکرم نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا کہ ان کو کچھ نہ کہو. اور اس حدیث کو 20 سے بھی زیادہ مقامات پر روایت کیا گیا ہے, اور اس سے بہت سارے مسائل کا حل نکالا گیا ہے جیسے کہ اوپر بھی بتایا گیا آپ کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لوگوں کے انویٹیشن پر کتنی آسانی سے چلے گئے تھے. آپ نے کوئی اپنی وہ نہیں دکھائی کہ آپ رسول ہیں تو آپ کی بہت زیادہ ویلیو اس طرح سے کہ میں عام لوگوں کے گھر کیسے جاؤں, نہیں, بلکہ ایک نابینا صحابی کے گھر چلے گئے. آگے دیکھیں, مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں بھی دائیں طرف سے ابتدا کرنے کے بیان میں, عبداللہ بن عمر مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دائیں پاؤں رکھتے اور نکلنے کے لیے بائیں پاؤں پہلے نکالتے. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی اشعث بن سلیم کے واسطے سے، انہیں مسروق سے، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ اسی لیے مجلس میں کوئی آپ کے دائیں جانب بیٹھا اور کوئی بائیں جانب بیٹھا ہو تو اور آپ کو کوئی چیز ان کو سرو کرنی ہو تو آپ کس سے شروع کریں گے، کس کو دیں گے پہلے؟ رائٹ سائڈ والے کو نا، اگر وہ چھوٹا ہو تب بھی؟ جی چھوٹا ہو تب بھی رائٹ سائڈ سے پیش کریں گے۔ تو یہاں پر مسجد میں داخل ہونے کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ مسجد میں آپ کس طرح سے داخل ہوں گے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھا جائے گا، اور جو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی وہ دعا پڑھی جائے گی۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے نا۔ اور باہر نکلتے وقت لیفٹ پیر باہر رکھا جائے گا پہلے، اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی جائے گی، اللہم انی اسلوکا برحمتک۔ کیا دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھود ڈالنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا درست ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اور قبروں میں نماز مکروہ ہونے کا بیان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک کو ایک قبر کے قریب نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبر ہے قبر، اور آپ نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد حضرت عائشہ سے خبر، میرے والد نے حضرت عائشہ سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیں یعنی تصویریں تھیں، انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں یعنی تصویریں بنا دیتے، بس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے قبر کے پاس نماز پڑھ لیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو، یعنی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو کہیں پر بھی سجدہ یعنی قبروں پر یا قبر کے سامنے اسپیشلی بالکل بھی سجدہ جائز نہیں، اس لیے قبرستان کو، قبرستان میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے نا، آپ جانتے ہوں گے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا، آگے وہ حدیث آئے گی، مطلب اس کے جیسے مفہوم والی حدیث آئے گی، وہ حدیث امام بخاری نہیں لائے ہیں کیونکہ ان کے معیار پر پوری نہیں ہوتی، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے، کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نمازیں کہاں پڑھ لیا کرو، یعنی گھروں میں بھی پڑھا کرو نفل نماز۔ اسی کے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کا مطلب ہے نا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ تو قبروں پر نماز پڑھنا منع ہے، لیکن مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی تھی تو بہت پرانا قبرستان تھا مشرکوں کا، تو اس کو کھودا گیا اور اس کو برابر کیا گیا، زمین ہموار کی گئی اور پھر وہی مسجد بنائی گئی۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں ان کو پوجا جا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مشرک پرانے زمانے میں جو ان لوگوں نے دفن کی تھی اپنی قبروں میں لوگوں کو، اب وہ کھنڈر پڑا تھا، تو اب اس کو ہموار کر کے وہاں پر مسجد بنا دی گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں قبریں ہوں وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی بنی بنائی قبریں ہوں، بنی بنائی سے مطلب یہ نہیں کہ پکی قبریں، پکی قبریں تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، بالکل کچی ہی قبریں ہوں گی، لیکن اس صورت میں بھی وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے شرک کا خطرہ ہے کہ لوگ پھر مرنے والوں کو ہی جو بھی کچھ ان سے مانگنے لگتے ہیں۔ وہ ایک تھی نا نظم بہت اچھی مسدس حالی کی، کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کو بیٹا تو کافر، جھکے آگ پر بحث سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، قبروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو آج کے مسلمان، پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ کھڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آج کے کلمہ گو مسلمان لیٹے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مانگا جاتا ہے قبر والوں سے. تو رسول اکرم نے ان کو بدترین مخلوق کہا جو قبروں سے، یا اپنے انبیاء کی قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو چاہے کوئی نبی بھی ہو تو کیا اس کی پوجا کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. تو تفصیل یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو قبر کہہ کر ان کو اطلاع دی، مگر وہ قبر کی بجائے قمر سمجھے، اور بعد میں پھر وہ قبر سے دور ہو گئے اور نماز ادا کی. لیکن امام بخاری نے اس سے یہ نکالا کہ نماز جائز ہو گئی، اگر فاسد ہوتی تو دوبارہ شروع کر دے. فتح الباری میں یہ جملہ موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو تو جائے گی نماز اگر قبر کے پاس غلطی سے پڑھ لی تھی، لیکن مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے. تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج قبر پرستی عام ہے، لہٰذا آج کے دور میں تو بطور اولا منع ہوگا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، یا درگاہوں پر اور مزاروں پر نماز پڑھنا منع ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے ابو الطیح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے. انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے، اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا. 24 بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے. پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے. انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے. اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں کبھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں. آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا. چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو. انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسے کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے. بس رسول اکرم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانی کو صاف اور برابر کرایا، اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا، اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا. صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے درد سے پڑھتے تھے انہیں اشعار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر لانصاری والمہاجرہ، کہ آخرت کے فائدے، اے اللہ آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اشعار پڑھنا جائز ہے، اور اس کو آپ ایک ٹیون کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ میوزک اچھے اشعار کو. اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی شہر میں جاتے سب سے پہلے وہاں پر مسجد تعمیر کرتے تھے، یعنی ایک بہت ہی اہم بات ہے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ حالانکہ بہت جگہ مسلم کنٹریز ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات جو دیکھنے میں آئی ہے سعودی عرب میں، کہ یہاں جب بھی کوئی نیا محلہ قائم ہوتا ہے، نئی کالونی بستی ہے، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر پہلے الیکٹرک کا کنیکشن آ جاتا ہے، الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، روڈس بنا دیے جاتے ہیں، پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، اور مسجد کی جگہ بنا دی جاتی ہے کہ یہاں مسجد بنے گی. تو کہیں پر بھی جیسے رسول اکرم قبا میں آئے تو قبا میں بھی پہلے مسجد تعمیر کی، کوئی اور کام نہیں کیا. کلثوم بن ہدم کے گھر ٹھہرے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور اس کے بعد جب مدینہ آئے تو یہاں پر بھی آپ کی اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، وہیں آپ نے قیام کیا، یعنی انہیں کو میزبانی کا شرف بخشا، وہ آپ کے ہوسٹ تھے. اس کے بعد آپ نے وہیں آس پاس کی جو بنو نجار کی کچھ جگہ تھی، خالی جگہ، تو وہاں پر آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور آپ کی ان سے قرابت بھی تھی بنو نجار سے، یعنی جو آپ کے دادا تھے عبد المطلب، ان لوگوں کا ننیحال تھا یہ، اور یہ لوگ ایک طرح سے اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وفاداری کے لیے تلواریں لے کر آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، تاکہ خصوصی شان کے ساتھ آپ کو لے کر جا سکیں. تو شروع میں آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا، اس کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، یہاں سے پرانی قبروں اور درختوں کو اکھیڑا گیا اور زمین کو صاف کیا گیا. تو بعد میں اس کو اینٹ اور گارے سے مضبوط کر دیا گیا، اور بعض کا قول ہے کہ چھت کے قبلے کی جانے والے حصے میں ان لکڑیوں کو استعمال کیا گیا تھا جو درخت کے تنے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس سورسز نہ بھی ہوں تو بھی آپ کو کم از کم مسجد بنا ہی لینی چاہیے، جیسے بھی پاسبل ہو، یعنی کسی بھی محلے میں جب نیا محلہ آباد ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں مسجد بننی چاہیے تاکہ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی آسانی ہو. سبحان اللہ. ورنہ لیکن آج تو ہمارا حال کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من ان کا کیا کہیں گے جملہ وہاں پر کہ کاہل اور سست ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی نماز کے عادی نہیں ہوتے, یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس, اس کی یاد, اللہ تعالیٰ کی یاد اگر دل میں ہوگی تو ضرور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا اور جو پکار اس پر لبیک کہے گا جب اذان کی آواز آتی ہے. بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور جو رہ گئی تھی اوپر کی, کہ اشعار جو پڑھ رہے تھے وہ لوگ, تو جی ہاں اچھے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. ایون نعت میں بھی اچھے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں, شرکی اشعار نہیں ہونے چاہیے نعت میں, وہ تو شرک ہو جائے گا. تو اچھے اشعار جس میں رسول اکرم کی جائز اور لمٹ یعنی حد کے اندر تعریف کی گئی ہو یا صحیح بات بتائی گئی ہو تو وہ جائز ہے, ادروائز بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابو طیہ کے واسطے سے, انہوں نے انس بن مالک سے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے. ابو طیہ یا شعبہ نے کہا, پھر میں نے انس کو کہتے سنا کہ رسول اکرم بکریوں کے باڑے میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے. خود رسول اکرم شروعات میں اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے بکریوں کے باڑے میں, جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو پھر مسجد میں پڑھی, اور یہ جواز لیکن بوقت ضرورت باقی رہا. اس سے آپ دیکھیں دین میں آسانی کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ اب جو چرواہے ہیں جیسے جو گاؤں یا دیہات میں رہتے ہیں ان کا تو رہنا ہی بکریوں کے باڑوں میں یا جو جانور کے باڑے ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے, وہیں وہ چھوٹی سی کچھ بھی چھپری وغیرہ بنا کے رہ لیتے ہیں, اب وہ نماز کہاں پڑھیں گے, تو لہٰذا نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے. بس تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ جو گندگی ہے وہ جگہ نہ ہو. اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا. ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا, کہا ہم سے سلیمان بن حیان نے کہا, ہم سے عبیداللہ نے نافع کے واسطے سے, انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا, اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا. اب یہاں پر بظاہر آپ کو ہو سکتا کنٹرڈکشن نظر آئے. نماز کے مسائل جن لوگوں نے ساتھ میں پڑھا تھا ہمارے, ان لوگوں کو یاد ہے کہ وہاں پر ایک جملہ تھا کہ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے, یاد آیا؟ کون کون لوگ تھے ساتھ میں نماز کے مسائل میں؟ تقریباً آپ سبھی لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب بظاہر تو لگتا ہے کہ کنٹرڈکشن ہے حدیث میں, لیکن ایکچولی اس میں مطابقت دی جائے گی. جب بظاہر دو حدیث میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو مطلب ہمارے عقل اور فہم کی کمی ہے, ہم نے استنباط کرنے میں غلطی کی ہے. دو صحیح احادیث میں تضاد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں نارملی اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے, لیکن اب جو چرواہا ہو جس کو مسلسل اونٹوں کی حفاظت اور نگرانی کرنی ہو, یا اونٹ جہاں کھڑے کیے ہوں اور اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر یعنی جہاں پر گندگی نہ گری ہو, تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے نماز. اور اسی سے پھر دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں آسانی کا پتہ چلتا ہے. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے سوائے قبرستان اور حمام کے, واش روم کے, ہے نا. تو اس سے پھر جواز ثابت ہوا. اور نماز کے مسائل جو ایکچولی ابتدائی بک ہے یعنی ارلی اسٹوڈینٹس کے لیے, جو بالکل ابھی نئے اسٹوڈینٹس ہیں جو ابھی لرن کرنا شروع کر رہے ہیں, لیکن صحیح بخاری یہ ایک لیول آگے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو علم میں اب مزید اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہاں ایکچولی ایک جواز بتایا گیا کہ پڑھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے, اور رسول اکرم نے فرمایا کہ زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے میرے لیے, میری امت کے لیے, سوائے حمام اور قبرستان کے. تو ان دو جگہوں کو چھوڑ کر باقی ساری جگہوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں, بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. جی ہاں, اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے آگے تنور, تنور مطلب آگ, یا کوئی ایسی چیز ہو جسے مشرک لوگ پوجتے ہوں, لیکن اس نمازی کی نیت محض عبادت الہی ہو, تو نماز درست ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں امام بخاری نے باب باندھ کر کتنا آسانی کر دی ہے, کتنی آسانی کر دی ہے الحمدللہ. اور اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری کی تراجم ہی, کہ امام بخاری کی فقاہت کو جاننا ہو تو ان کے تراجم کو دیکھ لو, عنوانات کو دیکھ لو. ابھی حال ہی میں ایک دو سوالات آئے تھے کہ हॉस्टल में कुछ कोई लड़की गई रहने के लिए, और वहाँ उसकी जो रूममेट है वो नॉन मुस्लिम लड़की है, और वो पहले से वहाँ रह रही थी, ये बाद में वहाँ इसका एडमिशन हुआ और इसको वही जगह मिली, कहीं और जगह खाली नहीं थी। तो जहाँ अभी दोनों बेड के बीच में जगह है और वहाँ ये नमाज पढ़ती है लड़की, लेकिन वो लड़की ने पहले से वहाँ पर अपना कुछ बॉक्स लगा रखी है दीवार में, और वहाँ उसने अपनी पूजा पाठ के लिए अपनी कुछ मूर्ति वगैरह रखी है या कोई तस्वीर लगा रखी है समझे मूर्ति की। अब वो कहती है कि खैर किबला उस तरफ तो नहीं है जिस तरफ वो पढ़ती हैं, जहाँ मूर्ति रखी है तस्वीर रखी है, लेकिन क्या वो नमाज पढ़ सकती है? तो जी हाँ, मजबूरी है, अगर कोई और रूम नहीं, क्योंकि वो कहती है कि जो कॉमन रूम है वहां पर मुसलसल लोग आते जाते रहते हैं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर हम नमाज पढ़ सकें सिवाय अपने कमरे के। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जवाजात मिलते चले जाएंगे। अब कंटिन्यूसली आप हदीस देख लीजिए। और जोहरी ने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर पहुंचाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने दोजख लाई गई और उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। आप देखिए, इमाम बुखारी, यह हदीस का एक टुकड़ा है असल में, जिसको इमाम बुखारी ने बाब वक्त जोहर में वसल किया है। इससे साबित होता है कि नमाजी के आगे ये चीजें हों और उसकी नीयत खालिस हो तो नमाज बिला कराहत दुरुस्त है। दोजख वैसे तो आग है ना, दोजख जहन्नम। तो अब कुछ लोग तो आग की भी पूजा करते हैं, तो क्या आग सामने रखी तो क्या इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो अगर नमाज का वक्त हो रहा है, कहीं नमाज पढ़ने के लिए जगह ना, तो आपकी नीयत खालिस, आप खालिस अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक के वास्ते से बयान किया, उन्होंने जैद बिन असलम से, उन्होंने अता बिन यसार से, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से। उन्होंने फरमाया कि सूरज गहन हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोजख दिखाई गई, इससे ज्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। तो इस हदीस से इमाम बुखारी ने ये निकाला कि नमाज में आग के अंगारे सामने होने से कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, कौन सी कौम वैसे आग की पूजा करती थी? क्या कहते हैं हम लोगों को, कौन से सहाबी आए थे वहां से? जी, मजूसी कहते हैं, जो ईरान पुराने जो ईरान के रहने वाले थे, खुरासान कहलाता था वो इलाका, जी अल फारिस, फारिस का इलाका। ये लोग आग की पूजा करते थे और इनका आतिश कदा कभी बंद नहीं होता था, आग मुसलसल जलती रहती थी। सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु वहां से आए थे। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में मजीद बरकत दे और इल्म नाफे अता करे। सलमान फारसी आए थे वहां से, जी मजूसी कहलाते हैं वो लोग। तो यही इमाम बुखारी ने यहाँ साबित करना चाहा है। मकबरों में नमाज पढ़ने की कराहत के बयान में, मकबरा जहाँ कब्रें होती हैं या किसी ने उसको स्पेशल, जैसे दरगाह हम कहते हैं ना, वो उसको स्पेशल किसी ने बिल्डिंग के तौर पे बना दिया हो। हमसे मुसद्दद ने बयान करने कहा कि हमसे याही ने बयान करने, उबैदुल्लाह बिन उमर के वास्ते से बयान करने कहा कि मुझे नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर के वास्ते से खबर दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल मकबरा न बना लो। सुभान अल्लाह। देखिए, इससे पता चलता है कि मकबरों में यानी कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि घरों में नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और मकबरों की तरह घरों को बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा। इसलिए जो मर्द हजरात हैं वो क्या करेंगे, कौन सी नमाजें घरों में पढ़ेंगे? फर्ज या नफिल? जी हाँ, नफिल नमाज, क्योंकि फर्ज नमाजें तो मर्द हजरात को कहाँ पढ़नी है, बाजमात अदा करनी है मस्जिद में। एक जगह हदीस में कब्रिस्तान और हमाम का जिक्र आता है। सही हदीस है कि मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद बनाई गई है मगर कब्रिस्तान और हमाम के सिवा, लेकिन इमाम बुखारी की शर्त पर ना थी, लिहाजा वो यहाँ सही बुखारी में उसको नहीं लाए हैं। तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, सही मसलक यही है। और घरों को मकबरा न बनाओ का यही मतलब है कि नफिल नमाजें घरों में पढ़ा करो और कब्रिस्तान की तरह नमाज पढ़ने से परहेज न किया करो। ठीक है, फिर धसी हुई जगहों में या जहाँ कोई और अजाब उतरा हो वहां नमाज पढ़ना कैसा है? तो अली रज़ी अल्लाह से मनकूल है कि आपने बाबिल की धसी हुई जगह में नमाज को मकरूह समझा। बाबिल कूफा की जमीन और उसके इर्द गिर्द जहाँ नमरूद ने बड़ी इमारत बाग इरम के नाम से बनवाई थी और अल्लाह ने उसे जमीन में धसा दिया था, तो उसी जगह की बात की जा रही है। और अगली हदीस में वाजह है कि हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, अब्दुल्ला बिन दीनार के वास्ते से बयान किया انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہیے جہاں پر عذاب آیا ہو، الا یہ کہ عبرت کے لیے اگر ہو تو، لیکن اگر وہاں سے گزرنا ہی پڑے تو جلدی سے گزر جانا چاہیے اور وہاں پر بلا وجہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ گرجا میں نماز پڑھنے کا بیان۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نصرانیوں، ہم آپ کی گرجاؤں میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں مورتیں ہوتی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس گرجا میں نماز پڑھ لیتے مگر اس گرجا میں نہ پڑھتے جس میں مورتیں ہوتی تھیں۔ تو اس سے کیا ہوا، اگلی حدیث میں بھی اس میں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی پہلے، اور بعد میں ان کو ام المومنین کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ، تو وہاں پر ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اپنے گرجا میں مورتیاں رکھا کرتے تھے، تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ تو آپ اسے دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر یا اس کو ان کو بتوں کی صورت میں بنا کر یا پھر یا چاہے قبر کے اندر ہی ان کو پوجنا، یہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو وہ لوگ قبر کو مسجد بنا لیتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو گرجا میں نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کے پرانے لوگوں کی قبریں ہوں، اور دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے جب وہاں بیت المقدس گئے تھے تو ان لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ وہ گرجا میں نماز پڑھیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ احتیاط کی بنا پر انتر نماز نہیں پڑھی تھی کہ لوگ اس کو پھر یہ سوچ کے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر ان کے گرجا پر مسجد نہ بنا لیں، تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے باہر نماز پڑھی تھی، گرجا کے باہر نماز پڑھی تھی۔ تو جہاں پر ڈائریکٹ سامنے مورتیاں وہاں نہیں پڑھی جائے گی، اگر کچھ ضرورت کے تحت پڑھنا پڑے تو وہاں پر پردہ ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ مورتیاں دکھائی نہ دیں اور پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر نیت خالص ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ہم سب الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، اور انہوں نے مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی جب آپ کی وفات کے وقت قریب تھا، تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا یعنی کمی ہوتی تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے اسی اضطراب یعنی پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈرایا تھا، یہ ڈراتے تھے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی اگر کوئی جاتا ہے تو کیا نیت سے جانا چاہیے وہاں پر؟ مسجد نبوی کس نیت سے جانا چاہیے، اور کیا حج کا رکن ہے مسجد نبوی جانا؟ جی بالکل، مسجد چونکہ رسول اکرم کی مسجد ہے، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تین مسجدوں کے لیے سفر کے لیے کجاوے کسو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا، اس کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو مسجد نبوی کوئی جاتا ہے مدینہ تو اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہی شرک ہے اصل میں۔ قبروں کی زیارت کرنی ہی نہیں ہے اس بنا پر کہ آپ وہاں دعا کرنے یا کسی اور تبرک کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان صرف دو مقصد کے لیے جایا جاتا ہے، ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا موت کی یاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور حج کا رکن بھی نہیں ہے مدینہ جانا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو لوگ جا کر وہاں پر مسجد نبوی جا کر وہاں دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو قبلہ ادھر تھا اور وہ لوگ چونکہ اس سائڈ سے آئے تھے دوسری سائڈ سے، تو وہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کتنا کھلم کھلا شرک ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ تعالی کے بندے ہیں، تو رسول کو رسول کا ہی درجہ دیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور خالق کو خالق کا درجہ دیں، ورنہ نصارہ میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہے گا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا نعوذ باللہ، اور مسلمانوں نے پھر رسول اکرم کو نور من نور، یا پھر آپ سب کو جانتے ہیں، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے ڈرائے کہ کہیں وہ بھی آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اسے پوجیں. یہود و نصارہ کے ہاں چونکہ ہر دور میں قبر پرستی عام تھی اور آج بھی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موجودہ عام مسلمانوں کا حدیث نبوی اور آثار صحابہ اور تابعین کی روشنی میں موازنہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ آج مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے زیادہ لوگوں نے کس طرح سے حدیث نبوی کی مخالفت کرنے کی ٹھان لی ہے. جیسے کہ رسول اکرم نے قبور انبیاء پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا مگر مسلمان شوق سے کتنی ہی قبروں پر نماز پڑھتے ہیں. دوسرا رسول اکرم نے قبروں پر مساجد کی طرح عمارت بنانے سے سختی کے ساتھ روکا مگر آج ان پر بڑی بڑی عمارت بنا کر ان کا نام خانقاہ، مزار شریف اور درگاہ وغیرہ رکھا جاتا ہے. تیسرا رسول اکرم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے منع فرمایا مگر قبر پرست مسلمان قبروں پر خوب خوب چراغاں کرتے ہیں اور اس کام کے لیے کتنی ہی جائیدادیں وقف کرتے ہیں. یعنی آج کل تو لائٹنگ لگائی جاتی ہے، ایکچولی وہ لائٹنگ چراغاں ہی کی دوسری صورت ہے. رسول اکرم نے قبروں پر زیادہ مٹی ڈالنے سے بھی منع فرمایا مگر یہ لوگ مٹی کی بجائے چونا اور اینٹ سے ان کو پختہ بناتے ہیں. رسول اکرم نے قبروں پر کتبے لکھنے سے منع فرمایا، یعنی اپنا نام لکھ کر اور تاریخ پیدائش یا وفات لکھ کر اس کو کتبہ کہتے ہیں، منع فرمایا مگر یہ لوگ شاندار عمارتیں بنا کر آیت قرآنی قبروں پر لکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ یہاں تک سننے کو ملتے ہیں، سچی صحیح خبریں سنی سنائی نہیں ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈینٹس تھے یہاں پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبروں میں اے سی لگا دی ہے اب لوگوں نے کہ قبر کے پاس، کہ ان کے جو مرنے والے ہیں ان کو ٹھنڈک پہنچے. اب بتائیے اب اس بات پر کیا کریں. تو گویا کہ رسول اکرم کی ہر بات پر، ہر حکم پر ایک طرح سے وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ دین کی ہر ہدایت سے وہ باغی ہو رہے ہیں. تو کسی بھی عالم نے، کسی بھی اسکالر نے کبھی بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ان کی قبروں کو پوجا جائے، ان کی قبروں کو اس طرح سے درگاہ یا مزار بنا لیا جائے یا خانقاہ بنا لیا جائے. یہ بات کے لوگوں نے خود ان کی اس طرح سے پوجا شروع کر دی، پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان ہی ہیں، ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے لیے ساری زمین پر نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کرنے کی اجازت ہے. ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالحکم سیار نے، اور انہوں نے کہا ہم سے یزید فقیر نے، کہا ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں. ایک مہینے کی راہ سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی. میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے. میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے آتے تھے یا بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہو کہ زمین کے ہر حصے پر نماز اور اسے تیمم کرنا درست ہے، بشرطی کہ وہ حصہ پاک ہو. اور چونکہ مال غنیمت آپ کو معلوم ہوگا یہود و نصارہ کیا کیا تھا کہ اس کو آگ آ کر کھا لیتی تھی، لیکن الحمدللہ رسول اکرم کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، جو فتح کے نتیجے میں اسلامی جہاد میں فتح حاصل ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. تو یہ رسول اکرم کے خاص امتیازی خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب اس قدر ڈال دیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور دور دراز بیٹھے ہوئے محض آپ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے. کسرا کے پاس جب آپ کا خط پہنچا تو اس نے خط چاک کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں بعد اسی کے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے اس کا پیٹ چاک کروا دیا. تو رسول اکرم کو اسپیشل یہ کچھ چیزیں عطا کی گئی تھیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ تمام زمین پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطی کہ وہ پاک ہو، اور مٹی سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، بس صاف اور پاک ہونا چاہیے. ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس یہ سوال جواب رکھتے ہیں. عورت کا مسجد میں سونا. ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے ہشام کے واسطے سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی کنیز تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی. اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا۔ چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے، ریڈ کلر کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت یعنی الزام مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ لاہور ولا قوت الا بالله۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی اللہ کی قسم کہ میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس تونڈی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی، یعنی وہ کنیز خود۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ اس کے لیے مسجد نبی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ وہ کنیز میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے وہ قصہ سنایا۔ اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا فوراً قبول کی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک نیو مسلم مظلوم کوئی عورت ہو اور کہیں پناہ نہ اس کو مل سکے تو اسے مسجد میں پناہ دی جا سکتی ہے، اور وہ رات بھی مسجد میں گزار سکتی ہے بشرطیکہ کہ کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ عام حالت میں مسجد کا احترام ادب پیش نظر رکھنا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مظلوم اگرچہ کافر ہو پھر بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہو سکتا کچھ قیمتی وہ ہوگا کمر بند، اس میں ہو سکتا کچھ زیورات یا کچھ جڑے ہوں، یا وہ جو سرخ رنگ کا تھا تو اس کو چیل گوشت سمجھ کر لے اڑی تھی۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک کمر بند لگانا ایک فیشن ہے نا، بلکہ پہلے کچھ سالوں پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک چاندی کا پٹا ہوا کرتا تھا جو چابیوں کا گچھا لٹکانے کے لیے کمر پر باندھتے تھے، ہے نا۔ اب اس کی نئی جدید شکل یا ماڈرن شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ ہے۔ آج کل کرتوں پر جو گول گھیر کے فراک ہوتے ہیں یا جو گاؤن ہے تو آج کل اس پر بیلٹ لگائے جا رہے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یا اسٹائلش فراک ہوتے ہیں تو اس پر بھی بیلٹ لگا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فیشن صرف اپنے رنگ یا حلیہ بدل بدل کر آتی رہتی ہے، چیزیں وہی ہوتی ہیں قدیم پرانی ہی، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں وہ سرخ کمر بند یا کوئی بھی کلر کا کمر بند کب سے تھا، وہ اس کی فیشن اس زمانے سے، رسول اکرم کے زمانے سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس چیل کے ذریعے سے اس کو وہیں واپس ڈال دیا، اور اس مظلومہ کی دعا کا اثر تھا، ورنہ وہ چیل ہو سکتا کہیں نامعلوم جگہ ڈال دیتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت تھی، اس کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے اسے محفوظ رکھا۔ اور وہ اکثر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی اور اپنے ذاتی یہ واقعات کا ذکر کیا کرتی تھی، اور اکثر یہ شعر اس کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ کوئی کسی سے ملنے جاتا اور اس طرح سے باتیں کرتے بیٹھا کرتا تھا، جیسے آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور پھر کوئی پرانے قصے چھڑ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک مظلومہ کو مسجد میں جگہ دی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عورتوں کو مسجد سے دور رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں نہ آتی تھیں نماز کے لیے، یا خطبات سننے کے لیے، یا رسول اکرم کا واعظ سننے کے لیے آتی تھیں یا نہیں آتی تھیں؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ پھیلتا ہے مسجدوں میں عورتوں کے آنے سے، لیکن عورتیں کہاں نہیں جاتی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کیا عورتیں بازار میں نہیں جاتی، یا خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی، مارکیٹ نہیں جاتی ہیں؟ ہر جگہ جاتی ہیں خواتین، ٹریول نہیں کرتی ہیں، سب جگہ جاتی ہیں، تو مسجد ہی منع کیوں؟ بلکہ مسجد میں آنے سے سب سے کم فتنہ ہوگا، بازار میں جانے سے، شاپنگ مال میں جانے سے زیادہ فتنے ہو سکتے ہیں۔ مسجد میں تھوڑی کوئی اتنا فتنہ پیدا کرے گا، بس وہی کوئی ہو سکتا ہے جو بہت ہی اللہ سے نیڈر ہو، جس کے اندر بالکل تقویٰ نہ ہو۔ جی، فتنہ تو ہر جگہ ہی ہے جانے کے لیے، اسی لیے تو مسجد میں آنے کے آداب بھی بتائے گئے نا کہ خوشبو لگا کر نہ جائے، زیورات ایسے نہ پہنے کہ جس سے چلنے میں اس کی وہ آواز آ رہی ہو، تو اس کے بھی آداب ہیں جانے کے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایون جو خواتین کا انٹرنس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ڈائریکٹ انٹرنس نہیں ہوتا خواتین کا، بلکہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ مسجد کے باہر دیکھیں آپ کتنا اچھا انٹرنس بنایا جاتا ہے نا، مجھے ہمیشہ دیکھ کر اش اش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ کتنا خیال رکھا گیا. یعنی خواتین واقعی میں کتنی اہمیت دی گئی خواتین کو، کہ ایک سائڈ میں چھوٹا سا پیسج بنا ہوتا ہے، پہلے جو مین انٹرنس کا ڈور ہے خواتین کا، اس کے سائڈ میں ایک پیسج بنا ہوگا چھوٹا سا، تاکہ وہ اندر جا کر پھر ادھر سے اندر آئیں. سبحان اللہ کتنی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. جی مسجد میں جانے سے آپ دیکھیں، آپ لوگ کبھی جو لوگ یہاں سعودی عرب میں ہیں، آپ لوگ جمعہ کے خطبے کے لیے کبھی گئے ہیں؟ سبحان اللہ، بھی لاسٹ ویک ہم لوگ یہاں گئے تھے مسجد میں، اتنا خوبصورت انداز تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور مجھے افسوس ہوا بعد میں وہ خطبہ ریکارڈ نہیں ہوا، کہتے ہیں وہاں کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، ورنہ میں ضرور آپ لوگوں کو سنواتی. اور انہوں نے ایکچولی وہ حسن نظافت، آداب اور اکرام کے بارے میں خطبہ لیا، لیکن اس کی شروعات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا الگ تھا. اور واقعی میں عربی زبان کی چاشنی اور خوبصورتی ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جب ہم کسی ایسے اچھے بڑے اسکالر سے یا مرد حضرات سے جب ہم سنتے ہیں نا، اس کا بالکل الگ اثر ہوتا ہے دل پر. یعنی وہ جمعہ کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے نا. آپ خود سوچے کہ جامع مسجد ہے، ہر کوئی اللہ کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، یا زیادہ تر لوگ سفید لباس میں ہیں الحمدللہ، سب کو بس ایک لو لگی ہے کہ خاموشی سے خطبہ سنیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو نماز میں. تو اس کا ایک اثر ہی الگ ہی اثر دل پر ہوتا ہے. اور اتنا اچھے انداز سے انہوں نے اس دن بتایا، اور انہوں نے وہ حدیث اس میں لکھی، اللہ جمیل یحب الجمال. پھر انہوں نے اس کو آپ دیکھیں کہ کیسے ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، کہ ایون انہوں نے کہا کہ پارکنگ کیسی ہو. اگر آپ کسی کو، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کے آداب، یعنی ہمارا دین ہم کو ادب سکھاتا ہے، ادب پر لیا انہوں نے اور اس میں خوبصورتی کو لایا انہوں نے، کہ ادب یہ جو بھی چیز ہو آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک خوبصورتی ہونی چاہیے، احسان کا پہلو نمایاں ہو. تو واقعی میں جی رمضان میں تراویح کا ایک الگ ہی، سبحان اللہ ایک الگ ہی لطف ہے. اور پھر جو پڑھنے کا انداز ہے یہاں پر، کہ قرآن پوری طرح سمجھ میں آتا ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں پر کیوں ایسا بھاگتے ہیں، پتہ نہیں قرآن پڑھنے کی اتنی جلدی کیوں ہے، کہ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا نہیں آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں. یہ چند احادیث تھی، اگر آپ لوگوں کو کچھ اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور کلاس ختم ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سن رہے ہیں لیکچرز حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے، ویکلی ون لیکچر سننا ہے آپ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں، فرسٹ چیپٹر پیج نمبر 44 پر، جہاں پر سوالات یا مشق لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ آئیے. پہلا سوال ہے، صحیح مسلم کے عنوانات کا جائزہ لیجیے اور اپنی کاپی پر تمام کتب اور ابواب کے نام لکھیے، تاکہ آپ کے ذہن میں احادیث کے دائرہ کار کے بارے میں اجمالی تصور قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر یہ جو سیکنڈ کوشچن ہے اور تھرڈ کوشچن ہے وہ چھوڑ دیجیے. فرسٹ والا کوشچن آپ کو کرنا ہے، آپ کو اپنی ایک نوٹ بک بنانی ہے اور اس میں آپ کو اس سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. فورتھ نمبر والا کوشچن دیکھیے کہ اسلام ایک نظر میں والے چارٹ میں، جو گول دائرہ بنا کر جو چارٹ پیچھے پڑھے تھے ہم نے فرسٹ والے چیپٹر میں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جن ٹاپک کا موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام موضوعات کی مناسبت سے ایک آیت اور ایک صحیح حدیث تلاش کیجیے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو سرچ کرنے میں مدد ملے گی. پانچواں کوشچن ہے، حدود اللہ اور اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک ایک حدیث یہ موضوعات پر تلاش کرنی ہے، چوری کی سزا، زنا کی سزا، شراب نوشی کی سزا، قتل کی سزا، ارتداد کی سزا. ٹھیک ہے، پیج نمبر 44 ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، حدیث کا دائرہ کار، حدیث و سنت کا دائرہ کار، سوالات والا پیج. تو آپ کو سوال نمبر 1, 4 اور 5 کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے سوالات کرنے میں، میں آپ لوگوں کے جو نوٹ بک ہے اس میں میں دیکھوں گی، کیونکہ نوٹ بک بنانا ضروری ہے. حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا اسائنمنٹ کے نام سے ایک بک بنا لیجیے آپ، وہاں پر آپ کو سوالات کرنے ہیں. ہر ہفتے آپ کا ایک ایک چیپٹر آپ کو سننا پڑے گا. تو یہ ابھی تو ویسے کافی دن ہو گئے میں نے آپ کو لنک بھیج دی تھی، تو امید ہے پہلا لیسن تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا. اگلے ہفتے میں آپ لوگوں کے نوٹ بک اپنی بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. تو امید ہے آپ لوگوں کو سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.